بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے مظاہر میں سے 12 مظاہر آپ نے سنے. آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اور ہمارے گفتگو کا محور سب سے پہلا مظہر ہے، ان تحب اہل بیتہ وزوجاتہ وَكُلَّ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، بیویوں اور آپ کی طرف منسوبین سے محبت کرنا جن کی نسبت آپ کے ساتھ ہے. سورۃ الشورى میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں 2-3، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ القرب. یہ قرابت داری کی جو محبت ہے، میں تو کہتا ہوں اس کا ہی کچھ خیال کر لو. اور قرابت داری کا خیال یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تم بھی جنت کے وارث بنو. میں تم سے کوئی کسی احسان کا یا اجر کا سوال تو نہیں کر رہا. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اگر کوئی نیکی کرتا ہے ضائع نہیں ہوگی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اور بڑھا دیں گے، اسے خوبصورت بنا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ ذوالجلال بخشنے والے اور قدردان ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 1761، فرماتے ہیں رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفه. يوم عرفه کے دن اپنے حج میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. وهو على ناقته القصوى، وہ اپنی قصوى نامی اونٹنی پر تھے، يخطب خطبہ دے رہے تھے. فسمعته يقول، میں نے سنا وہ فرما رہے تھے، يا ايها الناس، اے لوگو، اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا. میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو تم اگر لے لوگے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے صحابہ، اہل بیتی، میرے اہل بیت. تو اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ جوڑا، اور دوسری روایت میں سنتی کے الفاظ آئے. تو سنت کی صحیح شناخت یا تو صحابہ کر سکتے ہیں، یا اللہ کے رسول کی بیویاں کر سکتی ہیں، یا اللہ کے رسول کے گھر والے ہی کر سکتے ہیں. جو حقائق سیدہ عائشہ نے بیان کیے ہیں، دیگر زوجات مطہرات نے بیان کیے ہیں، اگر وہ احادیث انسان الگ کر دے تو اسلام کا کتنا حصہ ختم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا قرآن کو تھامو اور اس کے ساتھ عترتی و اہل بیتی، میرے صحابہ، میرے گھر والے اور میرے اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، 2408 صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے. آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان خمن، ایک ایسی جگہ جو خم کے نام سے معروف ہے. آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف کی، ووعد وذکر، آپ نے واعظ و نصیحت بھی کی اور تذکیر بھی کی. ثم قال، پھر آپ فرمانے لگے، الا اما بعد، الا ایها الناس، حمد و صلات کے بعد، خبردار اے لوگو، فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي، میں ایک بشر ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا آئے گا، فاجیب، میں اس پہ لبیک کہوں گا، وانا تارك فيكم ثقلين، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں روشنی بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اس پہ تمسک اختیار کرو، فحس علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب پر تیار کیا، رغبت دلائی. پھر فرمایا، واہل بیتی، اور میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ فرمایا، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 2488، والذی نفسی بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخله الله النار، جو بھی انسان ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے جہنم رسید کریں گے. مطلب بن ابی وداع بیان کرتے ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، 1472. بلغه بعض ما يقول الناس قال، بعض لوگوں سے یہ بات انہیں پہنچی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے، فقال من انا، میں کون ہوں، قالوا انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، فقال انا محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیر خلقه، پھر اللہ نے مجھے بہترین مخلوق سے پیدا کیا، وجعلهم فرقتین، اللہ عز الجلال نے ان کے پھر دو گروہ بنائے، فجعلنی فی خیر فرقہ، اللہ عز الجلال نے بہترین گروہ میں مجھے پیدا کیا، وخلق القبائل، پھر قبائل کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیر قبیلہ، مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، وجعلهم بیوتا، پھر قبیلے کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرهم بیتا، پھر اللہ نے مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا، فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، میں سب سے بہترین گھر کا گھر والا ہوں اور بہترین نفس والا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 3712، فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کی قرابت داری کا خیال کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے اپنی قرابت داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک صحابی کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی قرابت داری سے زیادہ احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آل بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی آل بیت، لہم من الحقوق، ان کے کچھ حقوق ہیں، ما یجب رعایتها، جن کی رعایت کرنا واجب ہے، فإن اللہ جعل لہم حقا فی الخمس والفی، اللہ عز الجلال نے ان کا حق خمس میں بھی رکھا اور فی میں بھی رکھا، وامر بالصلاة علیہم مع الصلاة علی رسول اللہ، جب بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے تو حکم ہے کہ اس کی آل پہ بھی پڑھا جائے، فالصلاة علی آل محمد حق لہم عند المسلمین، تو اللہ کے رسول کی آل اولاد پہ درود پڑھنا یعنی ان کا تذکرہ کرنا یہ مسلمانوں پر حق ہے، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِهَذَا السَّبَبِ، یہ اللہ عز الجلال کی رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس خان وعدے پہ کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے، اور جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا 14 مظہر یہ ہے، توقیر اصحابہ والتأدب معہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة آیت کا نمبر 100۔ سبقت لے جانے والے ہیں سب سے پہلے مہاجرین و انصار میں سے، اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں، کتنا بڑا ان کا اعزاز ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور دوسری جگہ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، سورة الفتح آیت کے نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ تو بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں، تراہم رکعن، ان کو تم دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدن، وہ سجدوں میں تم دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی کثرت سے سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ہی نظر آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو آپ پہلے بھی سن چکے، جب سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 2651 2652، صحیح مسلم 6422 6416، ای الناس خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کائنات میں سب سے بہترین کون ہیں؟ قال قرنی، میرے دور کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جو مسند احمد میں موجود ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے کائنات کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارا دل اللہ کے پیغمبر کا پایا، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالتی، تو اللہ ذوالجلال نے اپنے لیے اس ہستی کو چن لیا اور رسالت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر لوگوں کے دلوں کو جھانکا، فبعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ کے دلوں کو کائنات میں سب سے بہترین پایا، فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون علی دینی، تو ان ہستیوں کو اللہ کے رسول کا وزیر بنا دیا جو آپ کے دین کے اوپر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اگر طریقہ اختیار کرنا ہے زندگی گزارنے کا تو وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، کانو ہم خیر ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ابرها قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل، واعمقها علما، سب سے گہرا ان کا علم، واقلها تکلفا، اور بہت تھوڑا تکلف کرنے والے، قوم اختارهم الله لصحبة نبی، وہ ایسی قوم تھے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا، ونقل دینی، اور آپ کے دین کو دوسری نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے چن لیا، فتشبہوا بأخلاقهم، ان کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرو، وطرائقهم، اور انہی کے طور طریقوں کی مشابہت اختیار کرو، فهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، کانوا علی الہدی المستقیم، واللہ رب الکعبہ، اللہ کعبے کے رب کی قسم، وہ ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم تھے۔ ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی جنت کا راستہ واضح کر لیا، ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے اپنے آپ کو روشنی دی، ومن احب علی، جس نے علی سے محبت کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، ومن قال الحسن فی اصحاب رسول اللہ، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی، فقد برئ من النفاق، تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیل لعائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، یہ جامع الاصول کی روایت ہے، 408، ان ناسا یتناولون اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہا گیا حتی ابا بکر و عمر، یہاں تک کہ ابو بکر عمر کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ بولتے ہیں، فقالت تو فرمانے لگی وما تعجبون من هذا، تم اس پہ تعجب کیوں کرتے ہو، هذا انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر، وہ فوت ہو گئے، ان کے اعمال تو ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ ان کا اجر بھی منقطع ہو، ان کے اجر کو جاری رکھنے کے لیے یہ موقع ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع 545، سلسلہ صحیحہ 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے زبانوں کو روک لیا کرو، واذا ذکرت النجوم، جب ستاروں کا تذکرہ کیا جائے فامسکوا، تو علم نجوم کی گتھیاں سلجھانے نہ لگ جایا کرو، واذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا تذکرہ کیا جائے تو زبانیں روک لیا کرو اور خوز نہ لگایا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 3673، صحیح مسلم 6434، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک انفقا، خرچ کرے، مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے مثل سونا، ما ادرک، نہیں پہنچے گا، مد احدہم ولا نصیفہ، ان صحابہ کے ایک ہاتھ بھر کے یا دونوں ہاتھ بھر کے جو اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو تم سونا بھی خرچ کرو نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 5111، سلسلہ صحیحہ 234، لعن اللہ من سب اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 6285، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور پوری کائنات کی لعنت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 6800، مختصر مسلم 1741، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے ضامن اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ فاذا ذهبت النجوم، جب ستارے جھڑ گئے، اتى السماء ما توعد، تو آسمان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جس کا وعدہ دیا گیا ہے، پھٹ جائے گا۔ وانا امنۃ لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کا امین ہوں۔ فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون، جب میں دنیا سے چلا گیا تو میرے صحابہ تک وہ فتنے پہنچیں گے جس کا انہیں بتایا گیا۔ واصحابي امنۃ لامتي، اور میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں۔ فاذا ذهب اصحابي، جب میرے صحابہ چلے گئے، اتى امتي ما يعدون، تو امت پہ وہی فتنوں کا راج ہوگا جس کے وہ وعدہ دیے گئے ہیں۔ ابو اراکہ بیان کرتے ہیں. صلی علی الغداتا, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز پڑھی. ثم لبس فی مجلسی, یہاں تک کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. حتی ارتفعت الشمس قید رمح, ایک نیزے جتنا سورج جب بلند ہوا. کأن علیہ کآبہ, گویا ان پہ کوئی بوجھ تھا. ثم قال, پھر گویا ہوئے. لقد رأیت اثرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھیوں کے آثار دیکھے. فما ارى احدا يشبههم, والله اللہ کی قسم ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. ان كانوا ليصبحوا شعسا غبرا صفرا بين اعينهم, میں دیکھتا کہ وہ صبح اٹھتے بال بکھرے ہوتے, پراگندہ حال ہوتے, اور ان کے رنگ زرد ہوئے ہوتے. مثل رکب المعزى قد باتوا يتلون كتاب الله, اللہ کی کتاب کی ساری رات تلاوت کرتے گزارتے. يراوحون بين اقدامهم وجباههم, اور ان کے قدموں اور پیشانیوں پہ نشان نظر آتے. اذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجره في يوم ريح فانهملت اعينهم حتى تبل, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہاں ہی وہ رک جاتے, اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے جیسے رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو درخت کی ٹہنیاں دائیں بائیں حرکت کرتی لہراتی کتنی پیاری لگتی ہیں. ان کی ان آنکھوں میں بھی پھر نیند نہیں آتی تھی, یہاں تک کہ وہ حتی تبل, وہ گیلی ہو جاتی. واللہ ثیابہم واللہ لکأن القوم باتوا غافلین, اللہ کی قسم صرف آنکھ ہی نہیں ان کے آنسو ان کے کپڑوں پر بھی گرتے, اور ایسے تھے آج لوگ تو غفلت سے سو جاتے ہیں, ان کی زندگیاں ایسے نہیں تھیں. اولئک مصابیح الہدى, یہ ہدایت کے چراغ تھے. یکشف اللہ بہم کل فتنہ مظلمہ, اللہ نے ان کے ذریعے ہر تاریک فتنے کو دور کیا. سیدخلہم اللہ فی رحمت من, اللہ عز الجلال ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. لیس اولئک بالمزایع البزر والجفات المرائین, اللہ کی قسم نہ یہ سخت مزاج تھے, نہ ہی یہ اچھلنے والے تھے, اور نہ ہی یہ ریاکار تھے, نہ ہی یہ لائی لگ تھے. ابو ذر عرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا رأیت الرجل احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق, جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ زندیق ہے. وذالک, اور یہ اس لیے, ان رسول حق, اللہ کے رسول حق ہیں. والقرآن حق, اور قرآن بھی حق ہے. وما جاء به حق, جو شریعت لائے ہیں وہ بھی حق ہے. وانما ادى الينا ذلك كله الصحابہ, یہ قرآن, یہ شریعت, اللہ کے رسول کے پیغامات, ان صحابہ نے تو ہمیں پہنچائے ہیں. وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه, یہ زندیق لوگ ہمارے ان گواہوں پہ نقد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان پہ اگر نقد اور جرا اور کرٹیسائز کیا جائے تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دے سکیں, کیونکہ کتاب و سنت اسی راستے سے آئی ہے. والجرح بهم اولى وهم زنادقه, تو کرٹیسائز کرنا چاہیے ایسے زندیقوں کی جو اس کے زیادہ لائق ہیں, جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور ایسے لوگوں کو تانا اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے معیار بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا 15واں مظہر, التحلی باخلاق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سکھائے ہوئے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا۔ اخلاق کی بات اتنی لمبی ہے، صرف اخلاق کے فضائل بیان کر لینا کافی نہیں۔ نو ڈاؤٹ اخلاق ایک بہت بڑا ملکہ ہے جو کسی کو اللہ عطا کر دیں، لیکن اصل اخلاق وہ اخلاقی رویے ہیں جو اللہ کے رسول نے اختیار کیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 3559، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ فحش گوئی پسند کرتے تھے۔ دو اخلاق، وكان يقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے، ان من خياركم احسنكم اخلاقا، تم میں بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں تین اخلاق سمجھ میں آئے، فحش گوئی سے بچنا، فحش گو گفتگو جو ہے اس سے بچنا، اور اخلاق کو پسند کرنا۔ ابو عبداللہ الجدلی بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی 2016، سألت عائشہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، فقالت لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ فحش گو تھے، نہ فحش گوئی کو پسند کرتے تھے، یہ پہلے گزر چکا۔ ولا صخابا فی الاسواق، آپ بازاروں میں اونچی اونچی آوازیں نہیں کستے تھے، ادب سے بلانا کسی کو، چوتھا ادب سمجھ میں آیا۔ ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، پانچواں اخلاق۔ ولکن یعفو ویصفح، آپ معاف کرتے اور اس بات کو چھوڑ دیتے، چھٹا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جامع الترمذی 2015، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف قط، مجھے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا، وما قال لی شیء صنعته لما صنعته، ایک دن بھی یہ نہیں کہا اگر میں نے کچھ کیا ہے آپ نے یہ کیوں کیا، ولا لشيء تركته لما تركته، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ چیز تم نے چھوڑ دی ہے تو کیوں چھوڑی ہے۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، آپ کا اخلاق تمام لوگوں سے اچھا تھا۔ تو ساتواں اخلاق یہاں سے ملا کہ آپ ڈانٹ اور زجر سے اپنے آپ کو بچاتے، خصوصاً غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، خدمت گزاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ ساتھ صحابی کہتے ہیں، وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ، میں نے باریک اور موٹا ریشم دیکھا لیکن آپ کی ہتھیلی سے بڑھ کے ملائم کوئی بھی ریشم نہیں دیکھا، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، میں نے کستوری اور کوئی عطر ایسا نہیں دیکھا جس میں وہ خوشبو ہو جو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہاں 8واں اور 9واں اخلاق بھی سمجھ میں آیا کہ آپ بار بار وضو کر کے اور اپنے ہاتھوں کو تر و تازہ رکھتے، کثرت خوشبو استعمال کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 3361، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، واجود ما یکون فی رمضان حتی حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے، خصوصاً جب جبریل امین تشریف لاتے، وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان، ہر رات جبریل امین تشریف لاتے، فیدارسہ القرآن، اور قرآن کا دور کرتے، ایک دوسرے کو سناتے، فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ اتنی سخاوت کرتے کہ آپ بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی تھے۔ بھیجی ہوئی ہواؤں سے کیا مراد ہے؟ جب آندھی آتی ہے، زوردار ہوا آتی ہے، کوئی گھر نہیں بچتا جہاں خوشی نہ پہنچتی ہو، سب لوگوں تک ہوا پہنچتی ہے، سب ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوائیں ہیں۔ تو آپ رمضان میں اتنی سخاوت کرتے کہ سخاوت کے اثرات تمام گھروں تک پہنچتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواں اخلاق ہے کہ آپ بہت سخی تھے، اور دسواں اخلاق خصوصاً رمضان میں آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، سلف کا یہ رویہ ہے، وہ اپنے مال کو جمع کرتے، لکی کمیٹی کے لیے نہیں، ملائیشیا سیر کرنے کے لیے نہیں، آؤٹنگ کے لیے نہیں، کہتے رمضان آنے والا ہے، رمضان میں کثرت سے سخاوت کرنی ہے، نبی کی سنت اور اخلاق کو زندہ کرنا ہے، اور اپنے اجور کو بڑھانا ہے، اپنے ثواب کو بڑھانا ہے۔ لیکن آج یہ رویہ انتہائی الٹ ہو گیا، رمضان میں چونکہ روزہ ہے تو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سارا سال گیدرنگ پارٹیز میں جانا، کتنے کتنا خرچ کرنا، بلکہ کچھ رمضان میں یہ رویہ بھی ہے، دنیا جہان کی ہر چیز کسی ایک دن افطاری میں جمع کر دیں گے، کیا کمال کی افطاری کی ہے، اور سنت پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطبات، آپ تازہ کھجور سے افطاری کرتے، فإن لم یجد فعلی تمرات، اگر تازہ نہ ملتی، رطب نہ ملتی، فعلی تمرات، آپ خوش کھجوروں پہ آپ افطاری کرتے، فإن لم یجد، اگر آپ کو خوش کھجوریں بھی نہ ملتی، فحسا حسوا من ماء، تو آپ پانی کے چند گھونٹ لے لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کان یحب الماء الحل، کان یحب العسل، آپ شہد پسند کرتے، والماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے۔ اٹ مینس کہ آج اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو جام شیری اور روح افزا اور دیگر جو اسکواش آپ پی سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپ پریورٹی رطوبات۔ اگر ایک افطاری پہ 2,00,000 روپیہ لگایا جا سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو رطب کیوں نہیں خریدی جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری 3367، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اسما، آپ کو جب دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی والی چیز لے لیتے، شرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا، فان کان اسما کان ابعد الناس منه، اگر گناہ ہوتا تو سب سے زیادہ دور ہونے والے اللہ کے رسول ہی ہوتے۔ تو دو رویے یہاں بھی آپ کے ہمیں ملے، نواں اور دسواں اخلاق، 11 اور 12۔ پہلا اخلاق کہ آپ آسانی کو پسند کرتے، آج بھی یہ رویہ ختم ہو گیا، بیٹا یا تو تم وقت پہ نماز پڑھ لو نہیں تو مار کھاؤ گے، کہتے مار کھاؤں گا نماز نہیں پڑھوں گا، آسانی کس میں ہے، مار میں کہ نماز میں؟ 12واں اخلاق کہ اگر کسی چیز میں گناہ ہوتا تو سب سے دور بھاگتے۔ تو ایک مومن کو ادب کا اظہار کرنا ہے تو برائی سے دور بھاگے. وَمَن تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا. تیرواں اخلاق اللہ کے رسول کا, إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ, اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر چھوڑتے نہیں تھے. فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا, پھر اللہ کے لیے انتقام لیتے. چودھواں اخلاق بھی سمجھ میں آیا, ذاتی معاملات میں معاف کرتے, دین کے معاملے میں کھینچ لیتے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری 3369, كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمواری عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے. سولہواں اخلاق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری 3367, ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کا عیب نہیں نکالا. ان اشتہاہ اکیلا, اگر پسند آتا تو کھا لیتے, والا ترک, وگرنہ چھوڑ دیتے. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے, اس سولہویں اخلاق کے بعد یہ بات سمجھنے والی ہے, انسانی فطرت مختلف ہے, خواہشات بھی مختلف ہیں, سوچ کا دھارا بھی مختلف ہے, اور انسان کی مینٹیلٹی جب بنتی ہے تو اس کے بھی اسباب مختلف ہیں, اور سوچ کی اٹھان میں بھی اختلاف ہے. اس لیے کسی کو کسی چیز پہ مجبور کرنا جائز نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے ضب پیش کی گئی, ضب الف لام ضاد با, الضب قدم لهم الضب طعاما فلم يأكل منه, آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. ضب جس کا ترجمہ پاکستانی ڈکشنریاں کرتی ہیں گو, اور دیگر علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں جھینگا, آپ نے نہیں کھایا. پوچھا, احرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ضرور یہ حرام ہے؟ قال لا, حرام تو نہیں ہے, ولكني اعاف, میں اسے اچھا نہیں سمجھتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ کے سامنے خرگوش کی ران روسٹ کر کے رکھی گئی, آپ نے نہیں کھایا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ حلال نہیں ہے؟ کہا حلال ہے, میں نہیں کھاؤں گا. آپ کے سامنے مکس ویجیٹیبلز پکائی جا رہی تھی, جب ڈھکنا اٹھایا اور پھر آپ کو پیش کی گئی, آپ نے نہیں کھائی. حرام ہے؟ نہیں, حلال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تین روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, حلال ہونے کے باوجود نہیں کھایا. اگر آپ کسی کو فورس کریں کہ یہ کھانا تمہیں کھانا ہی پڑے گا اور کھانا ہی پڑے گا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا ایک اور حدیث کا اضافہ کر لیجئے, لا تکرہوا مرضاکم علی الدواء, دوائی پہ مریض کو مجبور نہ کرو. حالانکہ دوائی حدیث میں آتا ہے, تداووا ولا تتداووا بحرام, دوائی لینا سنت ہے, لیا کرو, علاج کروایا کرو, لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ لم يجعل شفاء امتی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم, کیونکہ اللہ عز الجلال نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں. دوائی حالانکہ ضروری ہے, علاج کروانا سنت ہے, اس پہ بھی مجبور کرنا جائز نہیں. تو کسی کو کوئی چیز جبرن کھلا کے بیمار کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے کچھ جھگڑے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں, میں نے آج ان کو کھلا کے چھوڑنا ہے. چھوڑو, نہیں کھاتا تو اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوگا. کچھ مائیں شور مچاتے, بس کچھ کھاتا ہی نہیں. انما اطعمہ اللہ وسقا, اللہ کھلاتے اور پلاتے ہیں, رونا کس کا؟ اس کے قسمت میں لکھا ہوتا تو کھا لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیمار ہوئے تو آپ کو سعوت دیا گیا, سعود کا مطلب ہوتا ہے نوز میں اس وقت ایک روئی کا ٹکڑا اور ایک بتی بنا کے ڈالی جاتی تھی۔ آپ نے کافی منع کیا کہ ایسا کرو، آپ مجھے سعود نہ دو۔ اب چچا تھے، پپھو تھی، معزز مکرم رشتے ہیں، انہوں نے پکڑ کے ڈال دی۔ کہا اچھا ذرا مجھے اللہ شفا دے دے، پھر میں پوچھتا ہوں۔ میں اللہ نے شفا دے دی، آپ نے فرمایا سارے آ جاؤ، میں سب کو اب اس کے بدلے میں بتی دوں گا انشاءاللہ، اور سب کو لدود کیا۔ اس کو لدود بھی کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں عیسیٰ لیا الا لد، کہ اس کو پھر اللہ کے رسول نے وہی علاج کیا۔ یہاں ایک اور بات پر بھی میں اضافہ کرنا چاہوں گا، مریض کو تکلیف دینا اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ویسے تو آج کل چونکہ اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ایک شخص وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے اور اس کی کیفیت ڈاکٹر ڈائگنوز کرنے کے بعد یہ طے کر دیتے ہیں کہ وینٹیلیٹر بہت ضروری ہے، اور وہ اس طرح جب کھینچ کے سانس لیتا ہے یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، وینٹیلیٹر پہ مت ڈالیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ہم نے وینٹیلیٹر آف کیا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ عقیدہ وہ بھی گیا، ایک تو مریض گیا، دوسرا عقیدہ بھی گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وینٹیلیٹر ایسی رکاوٹ ہے جس سے ملک الموت بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اتار کے مجھے نہ لگا دے، اس لیے وہ جان قبض نہیں کرتا۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس لیے جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے مریض کو اس سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی کانسس ہو جاتے ہیں۔ اب اتفاق سے آپ نے کدو کے بارے میں حدیث تو پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول سے تلاش کرتے تھے، چونکہ ہم نے وہاں کوئی تفصیلی بحث نہیں کی کہ آیا اس کو اتنا درجہ دینا چاہیے سنت کا کہ اس کا اگر انکار کرے تو کوئی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اتفاق سے ایک شخص کو بڑا شوق تھا دیسی مرغا کھانے کا، تو جب بھی کسی کے گھر جاتا تو وہ مطالبہ کیا کرتا کہ سنو، آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں ہے، میری ویسے عادت ہے کہ میں مرغے کے سوا کچھ نہیں کھاتا۔ اچھا، تو لوگ بیچارے سارے تو نہیں ہوتے ایسے کہ وہ اویل کر سکے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی ران بہت پسند تھی، اور صحیح بخاری میں باب بھی ہے باب لحم الدجاج، مرغی کا گوشت کا باب، تو مرغی بھی آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ کے لیے ایک الگ بات ہے کہ وہ یہ مرغی نہیں تھی جو بیچاری ایک اینٹ پہ نہیں چڑھ سکتی، تو اس کو کھانے والے سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے۔ الغرض جب وہ گیا، اس سے پہلے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سن لیجئے، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب کسی کے گھر جاؤ جو پیش کر دے کھا لو، پسند آئے۔ ولا یسأل، مہمان سوال نہ کرے۔ سوال کا کیا مطلب؟ کچھ لوگ زیادہ ہی بادشاہ قسم کے ہوتے ہیں، اچھا آپ نے آج سلاد نہیں رکھا، اور کچھ تو کہہ دیں گے، یہاں سے ویسے دہی تو مل جاتی ہوگی نا، یا خود سے آواز دے دیں گے، بیٹا یہ ذرا پانی مجھے دے دو اور چائے بعد میں لے آنا، چلو چائے کھانے کے بعد کر لیں گے۔ یہ کنایات ہیں، تعریضات ہیں چالاک لوگوں کی، اور صرف یہاں ہی چالاکی نہیں ہوتی، کسی کو کھلانے پلانے میں بھی چالاکی آج شروع ہوگی۔ کسی شہر کا نام تو نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے دوسرے شہروں میں اس سے بھی زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوں۔ کسی کو چائے پلانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اوے منٹو جلدی سے آؤ، وہ ایک منٹ میں چائے لے آتا ہے، اور کسی کو مت پلانی ہو کہتے ہیں او گھنٹو جلدی آؤ نا، وہ گھنٹے تک آتا ہی نہیں ہے۔ طلب نہ کیجئے، جو پیش کیا جائے پسند آئے تو کھا لو۔ تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آیا، اس نے پوچھ دیا، زعتر نہیں ہے؟ مجبور ہو گئے، اپنا ابریق، اپنا پانی کا وہ برتن، وہ لوٹا اٹھایا اور بقال سبزی فروش کے پاس جا کے گروی رکھا اور زعتر لا کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ آدمی تھا، وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کہتا الحمدللہ الذی قد نعنا بما رزقنا، اللہ تیری تعریف ہے، جو بھی تو نے دیا ہم نے اسی پہ قناعت کر لی۔ سیدنا سلمان کہتے ہیں لو قنعت لم تکن مطهرتی مرہونۃ عند البقال، اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا سبزی فروش کے پاس گروی ہی پڑا ہوتا۔ الغرض ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس شخص کو جب اپنی خواہش کی تکمیل کا خیال تھا، انہوں نے ایک دن سنت سمجھ کے کدو اس کا سالن بنا لیا. اس کو کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں مرغا کھاتا ہوں؟ اس نے کہا جناب من آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ سنت ہے, اور سنت کا انکار کفر ہو جاتا ہے. دوسرے دن پھر وہی کچھ, آخر اس کو وارن کرنا پڑا کہ سنو اگر تم نے تیسری مرتبہ یہ پکایا تو پھر مجھے کفر ہی کرنا پڑے گا. اخلاقیات بیان کرنا بیٹا اور چیز ہے, ان کو اختیار کرنا اور چیز ہے. سترواں اخلاق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, صحیح بخاری 3374, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يحدث حديثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کرتے, لو عده العاد لاحصاه, اگر کوئی شمار کرنا چاہتا آپ کے الفاظ کو تو شمار کر سکتا. ٹھہر کر تسلی سے بات کرنا دوسری روایت کے الفاظ ہیں, كان في كلامه ترتيل او ترسيل, آپ کی گفتگو بھی بڑی منجی ہوئی تھی, رک کر ٹھہر کر اور واضح کر کے بات کو پیش کیا کرتے. 18 اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح الجامع 4618, سلسلہ صحیحہ 2051, كان ابغض الخلق الیہ الكذب, آپ کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. 19 اخلاق انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری 6031, لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی, آپ سباب نہیں تھے, فحاش فحش گو نہیں تھے, لعان لعنت کرنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سرزنش کرنا چاہتے, کان یقول لأحدنا عند المعتب ما له ترب جبینو, کیا ہے اس کو, اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے. 20 ادب عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 4638, كان اذا اتى باب قوم, آپ جب کسی قوم کے پاس آتے, لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه, آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کھٹکھٹاتے تھے, ولكن من ركنه الايمن, یا دائیں جانب, او الايسر, یا بائیں جانب کھڑے ہوتے, ويقول السلام عليكم السلام علیکم, آپ سلام کہتے. لیکن آج یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجیے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, جب بچے حلم کو پہنچ جائیں, بالغ ہو جائیں, انہیں اجازت لینی چاہیے. یہاں علماء کی بحث ہوگی. امام اوزاعی سے کسی نے پوچھا الطفل يستأذن, بچہ اجازت لے, کتنی عمر اس کی ہونی چاہیے, اس کو اجازت سکھا دینی چاہیے؟ قال 4 سنین, 4 سالہ بچے کو اجازت سکھا دینی چاہیے. آج 40 سالہ بچہ بھی بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آ کے کہتا ہے ابھی تک آپ سوئے ہوئے ہیں. اخلاقیات بتانا اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. 21 اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, صحیح الجامع 4640, سلسلہ صحیحہ 265, كان اذا اتاه الامر يسره, آپ کو جب خوشی کی بات پہنچتی تو آپ اپنی زبان سے یہ کہتے الحمد للہ الذي بنعمته تتم الصالحات, اللہ تیری ہی تعریف، جس کی توفیق سے نیکیاں مکمل ہوئیں، نعمتوں کو تو نے عطا کیا۔ وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ، جب ایسی بات پہنچتی جو انہیں ناپسند ہوتی، قال الحمد للہ على كل حال، ہر حال پہ اللہ کی تعریف ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4682، كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا 22واں اخلاق یہ تھا کہ آپ جب کھانا کھاتے تو اپنی تین انگلیوں کو صاف کیا کرتے، چاٹ لیا کرتے، شہادت کی انگلی، بڑی انگلی اور انگوٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے۔ اور حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4683، سلسلہ صحیحہ 2062، كان اذا اكل لم تعد اصابعه بين يدي، آپ جب کھاتے تو آپ کی انگلیاں آپ کے سامنے سے دوسری طرف نہ جاتی۔ اپنے سامنے سے کھانا یہ اخلاق ہے، سنت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ادن یا غلام، بیٹا قریب ہو جاؤ، کل بھی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگلا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، صحیح الجامع 4692، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کان اذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، آپ کو جب کسی شخص کی کوئی بات پہنچتی تو آپ اس کا نام لے کے نہ کہتے کہ کیا ہے اس انسان کو، بلکہ کہتے ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کہتے ہیں۔ اس کی عزت کو بچانا، مسلمان کی غیبت سے بچنا، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اگلا اخلاق ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 4701، كان اذا جاءه امر يسر به، آپ کو جب خوشی ملتی، خر ساجدا شکرا للہ تعالی، آپ سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کا شکر بجا لاتے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4703، صحیح ابی داود 1192، كان اذا حزبه امر صلى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ایسا امر پیش آتا جو فکر مندی کا ہے تو آپ فوراً نماز شروع کر دیتے۔ تو یہ تھے چند اخلاقی رویے جو اللہ کے رسول سے ادب کرنے کے مظاہر ہیں۔ اللہ عز و جل سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔